الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين ما بعد فوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ عظیم الشان معارف اور علوم کا تذکرہ ہوتا ہے اس کا درس ہوتا ہے اللہ جل شانہ حضرت کے فیوز و برکات سے ہمیں زیادہ سے زیادہ مستفید فرمائے اس وقت حضرت کے دو عظیم الشان مکتوبات شریف مکتوب نمبر 209 اور مکتوب نمبر 234 جو کہ دفتر اول کے مکتوبات شریفہ ہیں ان پر مشتمل یعنی ان کی تشریحات پر مشتمل کتاب حقیقتی توحید و رسالت سے تعلیم ہو رہی ہے یہ کتاب سبحان اللہ واقعی اللہ پاک کا فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی یہ دو بہت بڑی گویا کہ مفاہیم کے تشریحات ہیں اور آپ حضرات جانتے ہیں کہ قرآن پاک کے تین بنیادی علوم ہیں توحید رسالت اور معاد تو گویا کہ ان تین بنیادی علوم میں سے دو بنیادی علوم کے جو ہے نا تشریحات پر مشتمل کتاب ہے تو لہٰذا بہت زیادہ اہم کتاب ہے جو توحید کی بات تھی وہ تو الحمدللہ اس کا حصہ ہو گیا ہے اللہ کا شکر ہے اب اس کا جو دوسرا حصہ ہے حقیقت محمدی اس پہ بات ہو رہی ہے پچھلی دفعہ ہم پہنچے تھے ایک علم عظیم تک یہ ایک علم عظیم ہے جو حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ کی برکت سے عطا ہوا ہے کہ جو تصور میں نہیں آ سکتا ہے لیکن انسان جتنے کا مکلف ہے اتنا بیان کر سکتا ہے مثلا کیفیت احسان ہی کو لے لیں اس میں ارشاد ہوا ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ فان لم تکن تراہ فانہ یراک یعنی اس کی عبادت اس طرح کرو اس کیفیت کے ساتھ جیسا کہ اس کو دیکھ رہے ہو اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو یقیناً تجھے دیکھ رہا ہے یعنی اس تصور کو پکا کرنا چاہیے پہلا والا تصور ناممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وراء الورا ہے لیکن اس کی کیفیت حاصل کرنا ممکن ہے تبھی تو حکم ہوا ہے کیونکہ اللہ پاک کا حکم اللہ یکلف اللہ نفساً الا وسعہ اللہ تعالیٰ کسی ایسی چیز کا حکم نہیں فرماتے جو کہ انسان کر نہ سکے تو اس کا مطلب یہ کیا جا سکتا ہے تبھی تو حکم ہے ان تعبد اللہ کانک تراہ تو اس کیفیت کو پیدا کیا جا سکتا ہے یعنی آپ میں اس کو کس معنی میں سمجھا دوں مثلا کوئی کام کر رہا ہے تو جو کام کروا رہا ہے اگر وہ سر پہ کڑا ہو تو انسان کیسے کام کرے گا اور جب سر پہ نہیں کڑا ہوگا تو کام کیسے کرے گا ظاہر نتیجہ صاف ظاہر ہے مطلب معلوم ہے کہ فرق پڑے گا اب آج کل کے دور میں اس کا حل یہ نکالا گیا ہے کہ کیمرے لگا دیے جاتے ہیں مختلف ورکشاپوں میں کیمرے لگا دیے جاتے ہیں تو جو مزدور ہوتے ہیں جو کاریگر ہوتے ہیں جو کام کرنے والے ہوتے ہیں تو وہ ہر وقت یہ سمجھ دے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے لہٰذا وہ کام صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ اس کا ایک گوئے کا آؤٹ پٹ ہے اب اس میں عین ممکن ہے کہ وہ جو کیمرے لگا چکا ہے اور کیمرے کو دیکھ رہا ہے وہ عین ممکن ہے کہ اس وقت نہ دیکھ رہا ہو کیونکہ ہر وقت تو ہر ایک چیز کو نہیں دیکھ سکتا مثلا 20 کیمرے لگے ہوئے تھے 20 کیمروں میں تو صرف ایک کیمرے کو دیکھ رہا ہوگا نا سارے 20 کیمرے کو تو ایک وقت میں نہیں دیکھ سکتا لیکن سارے 20 کیمروں والے سمجھتے ہوں گے کہ ہمیں دیکھا جا رہا ہے لیکن اللہ جل شانہ کے ساتھ فی الحقیقت یہ بات ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے یعنی اس کے لیے کسی کیمرے کی ضرورت نہیں ہے تو ہر لمحے اللہ پاک ہمیں دیکھ رہا ہے لیکن ہے یہ سیکنڈ سٹیج پہلا سٹیج کیا ہے کہ تم یہ تصور کر لو یہ کیفیت حاصل کر لو کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو حالانکہ دیکھ نہیں سکتے اب اس میں ذرا اسی میں اس کے اشارہ ہے ان تعبد اللہ کا ان خطرہ یہاں پر تو کیفیت کی بات ہے کہ ایسی کیفیت بنا دو جیسے کہ خدا کو دیکھ رہے ہو لیکن آگے جو فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَى پس اگر تو دیکھ نہیں سکتا تو گئے کہ وہ پہلے والی کیفیت جو تھے وہ دیکھنے کے قائم مقام تھی اس لیے تو فرق فَإِن لَمْ ورنہ حقیقت والی بات ہے وہ تو پہلے بھی نہیں دیکھ سکتا حقیقت کی بات تو یہ ہے لیکن فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاہ میں یہ بات ہے کہ اگر پس اگر تو دیکھ نہیں سکتا فَإِنَّهُ یَرَاک پس وہ تو بے شک تجھے دیکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کیفیت کو حاصل کیا جا سکتا ہے اب اس کیفیت کو جس نے جتنا زیادہ حاصل کیا ہوتا ہے اس پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت کی برکت سے صحابہ کرام کو یہ کیفیت بات کو اس سے حاصل ہو گئی تھی کہ وہ ڈر کے مارے آپ سے ان کے پاس تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیسے حمام میں ننگے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. ہاں جی یقیناً ظاہر مطلب ان کو یہ کیفیت اس درجے کی حاصل تھی. تو ہمیں حکم ہے تو ہم لوگ مشقوں کے ذریعے سے اور نفس کی خوشی کے ذریعے سے اور قلب کی صفائی کے ذریعے سے ہم لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس کی بات اس طرح کرو کہ اس کیفیت کے ساتھ جیسے کہ اس کو دیکھ رہے ہو، اور اگر ایسا نہیں کر تو یقین تجھے دیکھ رہے، اس تصور کو پکا کرنا چاہیے. پہلا تصور والا تصور ناممکن ہے لیکن اس کیفیت کو حاصل کرنا، لیکن دوسری طرف اگر یہ کیفیت کوئی پیدا نہ کر سکے تو یہ فرمایا کہ اگر تم اس کو دیکھ نہیں سکتے، حالانکہ پہلے بھی دیکھنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ فرمایا کہ تم اس کو اگر دیکھ نہیں سکتے، گویا کہ وہ کیفیت دیکھنے کا کیا مقام ہے، دیکھنے کا جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے دمبے کو ذبح کرنے کا خواب کا سچا کرنا فرمایا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ علیہ السلام کو ذبح تو نہیں فرمایا تھا، ظاہر ہو ہی نہیں سکا، اللہ نہیں چاہتے تھے، لیکن حکم دیا تھا ٹیسٹ کرنے کے لیے. تو یہ اس کو فرمایا کہ تو نے اپنا خواب سچا کر کے دکھایا، یعنی ایسا ہوا جیسے کہ کر لیا، حالانکہ خواب میں بیٹے کو ذبح فرما رہے. تو یہاں اصل میں دیکھنے اور ذبح کو عذروی تنزل درست مانا گیا ہے، یہی وہ شرف ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوا ہے جس سے اس کو خلیفہ فی الارض قرار دیا گیا ہے. اب آگے جاتا ہے ظہوری حقیقت محمدیہ باوقات مختلفہ. حقیقت محمدی پہ پچھلی دفعہ ابتدائی بات ہوئی ہے، جیسے بجلی مختلف اشیاء میں مختلف کاموں کے ظہور کا باعث بنتی ہے، پنکھے کی صورت میں پنکھا چلاتی ہے اور اوون کی صورت میں گرمی پیدا کرتی ہے اور بلب کی صورت میں روشنی پیدا کرتی ہے اور کسی مشین کو چلانے کی صورت میں وہ مشین چلاتی ہے، حالانکہ ایک ہی بجلی ہے لیکن وہ جو بجلی ہے وہ ہر میکینزم اور سسٹم کے ساتھ مختلف روپ میں کام کر رہی ہے. اللہ اکبر. تو یہ بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے خلیفہ، اچھا اسی طرح حقیقت محمدی کا مختلف اوقات میں مختلف طریقے سے ظہور ہوتا جاتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر اپنے خلیفہ کا ہونا قرار دے دیا تو ہر زمانے میں خلیفہ کا ہونا لازم ٹھہرا. خلیفہ کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے کہ اپنے زمانے کے لوگوں سے گونا مناسبت رکھے تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے کمال حاصل کر سکے اور وہ خلافت کے منصب کو انجام دے سکے. رفتار زمانے سے لوگوں کے حالات میں تغیر واقع ہوتا رہتا ہے، مختلف زمانے کے لوگوں کی یکساں صلاحیت نہیں ہوتی، ان کے حالات یکساں قسم کے نہیں ہوتے. ان جملہ وجوہات کی بنا پر حقیقت محمدی کا ظہور ان کمالات کے ساتھ پہلے ممکن نہ تھا، اس لیے وہ حقیقت وقتاً فوقتاً مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتی رہی، ہر صورت خاص خاص شان اور خاص خاص مرتبہ سے مخصوص ہوئی. وہ تمام صورتیں اپنے اپنے زمانہ اور اپنے اپنے وقت کے حالات سے بہت مناسب تھی، اور اپنے اپنے زمانے کے مناسبت سے جو کمالات کے اقتضائے زمانے کے مناسب تھے ان سے وہ صورتیں سب کی سب مزین تھی. وہ صورتیں انبیاء علیہ السلام ہے اور ان کی اصل حقیقت محمدی ہے. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزاداری ہاں چخوبہ حمدارند تو تنہا داری. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزا آپ کے ساتھ، جو کہ غبار کے سارے وہ ہیں تنہا آپ کے ساتھ. ان تعینات و تشخصات، یعنی کسی چیز کا تعین کرنا اور تشخص کرنا کہ وہ پہچانا جائے، تو تم ان میں غیریت کا حکم لگاؤ گے، اعتبار کرو گے ان تعینات و تشخصات کے اعتبار کا تم ان میں غیریت کا حکم لگاؤ گے. جیسے بلب، پنکھا اور ہیٹر، یہ مختلف ہے غیریت، اور ان صورتوں کو حقیقت محمدی کا غیر قرار دو گے، یعنی بجلی سے مختلف قرار دو گے، یہ تو بجلی نہیں ہے. ہاں جی لیکن جب تم ان کی حقیقت کو متحد جانو گے اور حکم وحدت کے غلبہ سے ان سب کی مرجع کو ایک ہی اصل کی جانب رجوع کرو گے تو ان سب کو حقیقت میں متحد سمجھو گے اور دل تصدیق سے کہنے لگو گے لا نفرق بین احد من رسل. انبیاء کرام ابراہیم علیہ السلام کی اپنی شان خلیل اللہ تھے، اور نوح علیہ السلام کی اپنے شان نبی اللہ تھے، اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ہے. یعنی ہر کی الگ الگ شان ہے. جس طرح صحابہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیض صحبت کی روشنی مختلف انداز میں ظاہر ہوئی، اور بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں صدیقیت کے رخ سے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے میں فاروقیت کے رخ سے، اور حضرت جین مطلب یہ کہ جو عثمان رضی اللہ عنہ اس میں غنا اور حیا کے رخ سے، اور علی رضی اللہ عنہ میں شجاعت اور علم کے رخ سے. مقصد یہ ہے کہ ان سب میں اب بعد والوں کے بارے میں تو سب متفق ہے کہ ایسا ہے، میرے خیال میں اسے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن پہلے والوں میں ذرا تھوڑا سا سوچتے ہیں، کیونکہ وہ ذرا حقیقت کی طرف بات جا رہی ہے، مطلب وہاں پر بات یعنی گویا کہ اوریجن سے آ رہی ہے اور یہاں پر شاخوں میں جا رہی ہے، تو اس وجہ سے ذرا تھوڑا سا مطلب یعنی اس پہ یعنی قیل وقال وغیرہ کی بات آ جاتی ہے. لا نفرق بین احد، ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان جدائی نہیں ڈالتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے قصیدے میں کچھ ایسے ہی ظاہر عقیدت فرمایا ہے، اور بڑے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہوئے ہیں، تو آخر کوئی بات تو ہے نا. من قبلها تبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف ورق ثم هبت البلاد ولا بشر انت ولا مضغة ولا علك بل نطفة تركب السفينة وقد الجم نصرا واهله الارك تنقل من صالب الى رحم اذا مضى عالما بدا طبق وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت كيف يحترق حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف الياه تحتها النتق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاقت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق. ترجمہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے سائے خاص میں بسر کر رہے تھے اور اس منزل محفوظ میں تھے جہاں پتوں سے بطن ڈانپا گیا. کن کے بارے میں ہے؟ آدم علیہ السلام، جنت میں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستی میں اترے، مگر نہ تو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے، نہ گوشت پوس نہ لہو کی پھٹکی. یعنی گویا کہ اس سلسلے یہ چیز تو بعد میں آئی ہے، پہلے مطلب ہے اس صورت میں اترے ہیں، کیونکہ اس وقت تو بالکل ابتدا والی بات تھی. یعنی آدم علیہ السلام تو ذہول پیدا فرمائے گئے تھے نا، اس میں تو یہ پروسیس مطلب وہ تخلیق والا جو عام ہمارا ہے وہ تو نہیں تھا، بلکہ وہ اب اسافی جو کشتیوں پر سوار تھا نوح علیہ السلام، جب سیلاب کی موجیں چھوٹی کو چوٹی کو چور رہی تھی اور لوگ ڈوب رہے تھے، منتقل ہوتا رہا صلب سے رحم کی طرف. پھر جب ایک عالم گزر چکا مرتبہ حال کا ظہور ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتش خلیل میں اترے، چھپے چھپے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صلب میں تھے، کیسے وہ جلتے. اتا آن کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محافظ وہ صاحب شوکت گران ہوا جو خندف جیسی رفیع المرتبہ خاتون کا ہے، جس کا دامن زمین پر لوٹتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو چمک اٹھی زمین اور روشن ہو گیا آفاق سماوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے. یہ تو معجزہ کا ظہور ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت. تو اب وہ ہم لوگ اس روشنی اسی نور میں ہیں اور ہدایت و استقامت کی راہیں نکال رہے ہیں. دراصل وہ قطب جس پر احکام عالم کا دار و مدار ہے، وہ جو ازل سے ابد تک دار وجود کا مرکز ہے، حقیقتا ایک ہی ہے، اور وہ حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صرف باعتبار حکم کثرت جو اعتباری ہے وہ متعدل ہے، جیسا کہ گزر چکا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی، جس کا مفہوم ہے کہ آپ کہہ دیجیے کہ میں بھی تمہاری طرف بشر ہوں، صرف یہ کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے. اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنصر پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکی پیدائش پر غالب کیا ہوا تھا، تاکہ مخلوقات کے ساتھ کہ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے ان کے لیے وہ مناسب جو افادہ اور استفادہ کا سبب ہے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ حضرت حق سبحانہ وتعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بشریت ظاہر کرنے کے لیے بڑے تاکید سے حکم فرماتا ہے، اور لفظ مثلکم کا لازم لانا اس بشری مناسبت کی تاکید کے لیے وجود عنصری سے رحلت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت کی جانب غالب آ گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کی مناسبت کم ہو گئی، اور دعوت کی نورانیت میں تفاوت پیدا ہو گیا. بعض اصحاب کرام المجمعین نے فرمایا ہے کہ ہم ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہم نے اپنے دلوں میں ایک فرق محسوس کیا. ہاں فرق کیوں نہ ہوتا، جبکہ ایمان شہودی ایمان غیبی سے بدل گیا. یعنی ایمان شہودی جو یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے تھے نا، وہ ایمان غیبی سے بدل گیا اور معاملہ گوشت سے گوشت تک پا پہنچا. وہ دیکھنے کے بجائے سننے کی نوبت آ گئی. روى الإمام أحمد بن ميسرة الفجر قال قلت يا رسول الله متى كنت نبيا قال وآدم بين الروح والجسد أسناده جيد. اس میں حقیقت احمدی کی طرف اشارہ ہے جس کا تعلق عالم امر سے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلمات اللہ ہوئے ہیں وہ بھی چونکہ عالم امر سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اسم احمد سے دی، اسم احمد. ومبشر برسول یاتی من بعد اسم احمد، اور خوشخبری دینے والے ایک رسول کی جو میرے بعد آئے گا اس کا نام احمد ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی مروی ہے کہ زمین پر آپ کا نام محمد اور آسمانوں میں احمد ہے. یہاں پر ایک لطیف نقطہ ہے کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب ہے تعریف کرنے والا، اور محمد کا مطلب ہے جس کی تعریف کی گئی. چونکہ عالم ہے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی جو تعریف کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی سنت عادیہ فذکرونی اذکرکم کے مطابق آپ کا نام یا محمد رکھا گیا، اور اسلم کی یہاں ایسی تعریف کی کہ فرمایا گیا ورفعنا لک ذکرک، جس کے بارے میں ارشاد ہو کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند ہو، اس لیے درود شریف کی کثرت ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کے کلمات جن کو عرف میں نعت کہتے ہیں وہ اونچے درجے کے اعمال ہیں. اس لیے اس کے لیے جو الفاظ مبارک قرآن میں اترے ہیں اس طرح کسی اور حکم کے بارے میں نہیں ہے. ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ اصل میں واقعتاً ایک عجیب شان سے یہ مطلب درود پاک کا جو ہے نا وہ یعنی حکم آیا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو بھی فرشتوں کو بھی شامل فرمایا ہے کہ فرشتے بھی میں بھی ان پر درود بھیجتا ہوں اور ملے رحمت کی صورت میں، اور فرشتے بھی اپنی شان کے مطابق، اور مطلب یعنی امت کو بھی حکم ہے کہ تم بھی ان پر اہتمام کے ساتھ درود بھیجو. عالم امر میں عروج اور عالم خلق میں نزول. جتنا عروج زیادہ ہوتا ہے اتنا نزول بھی زیادہ ہوتا ہے، اور جتنا نزول زیادہ ہو اتنا مخلوق کو نفع زیادہ پہنچایا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ کی ملکیت کا جو عالم امر میں عروج تھا وہ یہاں عالم خلق میں نزول میں بدل گیا، اور بشریت کا وہ لباس آپ کو عطا کیا جس کے بارے میں کوئی اور سوچ بھی نہیں سکتا. یہی وجہ ہے سنت پر چلنا سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ سنت میں کمزور سے کمزور بشر کی رعایت کی گئی ہے، اور یہ تب ممکن ہوتا ہے کہ کمزور سے کمزور کا کامل استعزار ہو. جتنا ابدیت سے سر جھکتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ کے ہاں قرب بڑھتا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ الامین میں شان نمایاں تھی، وہ جتنے اہل اللہ ان کے بھی ہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل یہی شان نمایاں ہوتی. اب یہاں پر ایک بات میں عرض کرنا چاہوں گا، لا الہ الا اللہ. کیا کہا؟ سنت سب سے زیادہ آسان ہے. اب اگر کوئی یہی سب سے آسان کام کرنا لگے تو اس کو کوئی طعنہ دے سکتا ہے کہ سب سے کم کام کر رہا ہے؟ سمجھ آ گئی بات؟ کوئی یہ طعنہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا. ہاں جن لوگوں نے اپنے ذہن میں کچھ اور چیزیں بنائی ہوں وہ لوگ کہہ سکتے ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کی ایک وجہ ہے. ابھی آج ہمارے ایک فیوزات نقشبندیہ گروپ میں ایک پوسٹ شیئر کی گئی ہے جس میں اس قسم کی بات ہے. غالباً شاید آدھا گھنٹہ بھی نہیں ہوگا، وہ میں آپ کو سناتا ہوں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کیا بات ہے. اس پہ تو بعد میں بات کریں گے انشاءاللہ، لیکن پہلے وہ پوسٹ سنا دیتا ہوں کیونکہ وہ بھی عجیب و غریب بات ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ٹھیک ہے انہوں نے بڑے اخلاص کے ساتھ بات کی ہوگی لیکن اس صدی کے مجدد کے لیے چیلنج بھی پیش ہوگا. یہ اصل میں کسی صاحب نے فیوزات نقشبندیہ کے گروپ میں کہا، کسی اور گروپ میں جو اس کو پتہ ہے یہ شیئر کیا گیا ہے، تو اس نے بغیر نام کے اس کو شیئر کیا ہے. اور لیکن میرے لیے تو ایک بات ہے، اس وجہ سے اس پر بات کرنا ضروری ہے. اس صدی کے مجدد کے لیے چیلنج بھی درپیش ہوگا. دور حاضر کا المیہ اور نیہ فتنہ یہ ہے کہ اگرچہ کچھ علماء کرام نے پچھلے ایک دو صدی سے عوام الناس کو تصوف کے باریک مسائل میں الجھنے سے بچانے کے لیے، ان کو صرف اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرانے کے لیے تصوف کے چند ایک بنیادی اصطلاحی پہلو پر ہی اکتفا کر لیا، یا بالفاظ دیگر قرب خاص اور اس سے بلند مقامات کی تعلیمات کو کسی حکمت سے چھوڑ کر صرف قرب عام کے حصول کا درس دینا ہی مناسب سمجھا، جو کہ وقت کی ضرورت کے تحت حکیمانہ اقدام تھا، یا یوں کہیے کہ بھی تجدیدی کام تھا. مگر اس کا نقصان اب یہ ظاہر ہو رہا ہے، اس کو میں المیہ اور فتنہ عرض کر رہا ہوں، کہ اب حالت یہ ہو گئی کہ تصوف میں قرب عام پر انعقاد کرتے ہوئے تصوف کے بلند مدارج یعنی قرب خاص یا خص الخواص کی تعلیمات کو نہ صرف مشکوک بنایا جا رہا ہے بلکہ ان کی تکذیب کر کے ان کو کفر و شرک سمجھے جانے لگا ہے. اس کی دو وجوہات سمجھ میں آ رہی ہیں. ایک تو یہ ان کے تجدیدی کاموں کو تقریباً ایک صدی گزرنے کی وجہ سے کام کے برکات اٹھنے لگے ہیں اور ان کے مسئلہ تو آثار مٹنے لگے ہیں، याद रखिए, एक सदी के मुजद्दिद के आसार सदी गुजरने के साथ इंतहाई कमज़ोर हो जाते हैं और फिर दूसरे मुजद्दिद को वही का अपना काम करना होता है। उन्हीं मसलातों को आड़ बनाकर दुरुस्त तालीमात की तकजीब होने लगी है। लिहाजा नई सदी के मुजद्दिद के लिए उमूर की तरफ निगाह करम की ज़रूरत होगी और दूसरी वजह इल्म ज़ाहिर को फ़रोग के साथ इल्म बातिन के फ़रोग की तरफ कम अज़ कम मकदार में भी तवज्जो नहीं दी जा रही। इसलिए आज के जदीद दौर का दीनी तालिब इल्म या आलिम दीन की नज़र में कदीम अकाबरीन तसव्वुफ़ की तालीमात गलत होती हैं। वजह साफ ज़ाहिर है कि जो पैमाना और तराजू सिर्फ इल्म ज़ाहिर के तफहीम की बुनियाद पर कायम होगा, इसमें अकाबरीन तसव्वुफ़ के कलाम की नस्बत मुस्बत तावील करने की इस्तेदाद होगी, उनकी उम्र को जो मारिफ़त फ़लाही की बुनियाद होती हैं समझने की इस्तेदाद होगी और नतीजतन अपने ही फ़हम दीन को तराजू बनाया जाएगा और कुर्ब आला माद मदारज से ज़ाती महरूमी को साथ साथ दूसरों के लिए भी रुकावट का सबब बनते रहेंगे। अंदाजा हो गया अरे कहाँ से चुरी चल रही है? ये है आजकल के दौर, अब ये फितने नहीं है तो और क्या है। अब ज़रा अर्ज़ करता हूँ साफ, चाहे कोई इसको पसंद करे या ना करे, साफ बात है अल्लाह के हुक्म को हम सबसे आगे समझेंगे, हमने किसी और के हुक्म को नहीं माना। वातीउल्लाह वातीउर्रसूल। अच्छा, अल्लाह का हुक्म किस चीज़ में है? कुरान में, और आप सिस्टम की ज़ुबान पर भी अल्लाह का हुक्म है, लेकिन उसको सुन्नत रसूल कहा गया। अच्छा, इस वजह से हमें किस चीज़ का पाबंद किया गया है? कुरान और सुन्नत की, कुरान और सुन्नत का पाबंद किया गया, हमें किसी और चीज़ का पाबंद नहीं किया गया। अलान कहता हूँ, चाहे कोई नाराज़ होता है चाहे कोई खुश होता है, हाँ जी, हमें किसी और चीज़ का पाबंद नहीं किया गया, बल्कि जब इख्तलाफ हो गया तो हम किस चीज़ की तरफ आएंगे? कुरान और सुन्नत की तरफ आएंगे। अच्छा, अब ईमान है, अमल है और कैफियत एहसान है, यही है तीन चीज़ें ना, मल ईमान, मल इस्लाम, मल एहसान, तीन चीज़ें ना। ईमान के बगैर अमल की कोई कीमत नहीं, ईमान के बगैर अमल की कोई कीमत नहीं, अमल के बगैर कैफियत हवा में है, इसकी कोई हैसियत है? अंताबुदुल्ला का अन्न कतरा, इबादत उसके अंदर शामिल है, कैफियत एहसान के अंदर इबादत शामिल है। ये नहीं फरमाए कैफियत एहसान हासिल कर लो, यह फरमाए अंताबुदुल्ला का अन्न कतरा, तू इबादत ऐसा कर जैसे खुदा को देख रहे हो, इसका मतलब इबादत, तो अब्दियत बुनियादी चीज है, इबादत और अब्दियत बुनियादी चीज है, ये बाकी चीजें सानवी है, उसके अंदर इस चीज को लाना है। अगर ईमान नहीं रहा तो अमाल की कोई हैसियत नहीं, अगर अमाल नहीं रहे तो कैफियत की कोई हैसियत नहीं, हैसियत है अमाल की ईमान के साथ, हैसियत है कैफियत की मगर अमाल के साथ। समझ आ गई बात? तो बात कहां से आती है? शाखों से जड़ की तरफ आती है, शाखों से जड़ की तरफ आती है। तो जब ये वाली बात सामने आ गई तो अब हम भी तो जड़ की तरफ ही आ रहे हैं, हमारा काम भी तो यही है कि हम बुनियाद की तरफ आ रहे हैं, जिसकी तरफ हमें अल्लाह अल्लाह के रसूल ने बुलाया है, हमें अमाल का मुकल्लफ किया है ईमान के बाद, और अमाल में जान लाने के लिए एहसान की गई, और ये एहसान की इज्जत तब हासिल होती जब नफ्स मुतमईन हासिल हो जाता है। कद अफलह मन ज़क्काहा व कद खाब मन दस्साहा, ऐलान है अल्लाह ताला का कुरान पाक में कि फलाह पाई उसने, यकीनन फलाह पाई उसने जिसने अपने नफ्स का तज़किया किया, वो यकीनन तबाह बर्बाद हो गया जो अपने नफ्स का तज़किया ना कर सका, यानी अपने नफ्स को उस हालत पर छोड़ दिया। ऐसा बात, अब बुनियाद यही है, बुनियाद यही है। अब मैं आपको क्या बताऊं, मकतूब नंबर 37 अल्फाज मुमकिन है आप हज़रात को बेहतर याद हों, मैं सिर्फ मफहूम बताता हूं, इस वक्त मेरे सामने मकतूब नहीं है। हज़रत फरमाते हैं कि असल बात तो तरीकत की जो है वो, मतलब जो है ना वो जिसको कहते हैं आमाल, यानी अकीदा को दुरुस्त करना और आमाल शरीयत जो है ना वो सही तरीके से करना है, और बाकी जो है वो दरमियान की जो यानी कैफियात है वो मैंने अहले ज़ौक के सुपुर्द कर दिए हैं अहवाल। और ये साफ बात अर्ज़ करता हूँ, सब सूफिया फरमाते हैं मकामात मकासबन अहवाल मुआहबन, مقامات کیا ہے؟ اس کو حاصل کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے شیخ کا ہاتھ دامن پکڑا جاتا ہے، مقامات حاصل کیے جاتے ہیں، احوال اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اس کے لیے آپ کوئی بھی محنت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے خود عطا فرماتے ہیں، کوشش کریں گے بھی تو نہیں ملتے اگر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے، احوال اللہ عطا کیے جاتے ہیں، مقامات جو ہے وہ اس کی حاصل کر، مقامات کیا ہے؟ آپ صبر حاصل کر لیں، آپ تقوی حاصل کر لیں، آپ جو ہے نا توکل حاصل کر لیں، آپ مطلب ظاہر وہ قناعت حاصل کر لیں، یہ چیزیں مقامات ہیں، ان کو آپ نے حاصل کرنا ہے، اس کے لیے کوشش کرنی ہے، اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے نفس کی صفائی حاصل کرنی ہے، نفس اور قلب کی صفائی حاصل کرنی ہے، وہ ساری چیزیں اس کے لیے ہیں، باقی جو احوال ہیں وہ تو درمیان میں آتے ہیں. اب احوال میں معارف جو ہے وہ بھی اس کا نتیجہ ہوتا ہے، معارف بھی اللہ کی طرف سے آتا ہوتے ہیں، وہ انسان خود حاصل نہیں کر سکتا. مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تعلیمات دے کے جگہ جگہ مجھے پہنچا دیا گیا، مجھے پھرا دیا گیا، مجھے یہ طے کرا دیا گیا، یہ نہیں فرمایا میں نے کیا ہے. آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا مجھے اس راستے سے گزارا گیا، تو کس نے گزارا؟ اللہ تعالیٰ نے گزارا. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو گزروانا چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو گزروا دیں گے، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں، لیکن فیصلہ اللہ نے کرنا ہوتا ہے، وہ جو چاہے گا وہ ہو جائے گا آپ کے ساتھ. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے کہا حضرت آپ کے ملفوظات یاد نہیں رہتے، آپ کے ملفوظات یاد نہیں رہتے. حضرت نے فرمایا بھائی صاحب ملفوظ خود کیوں نہیں بنتے، خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بنتے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ کے بن جائیں، من کان للہ کان اللہ لہ، آپ اللہ تعالیٰ کے بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ہو جائیں، پھر آپ کی زبان پر اللہ پاک جو بھی جاری کرے گا ملفوظات ہوں، اس کے لیے آپ کو کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب جو معارف ہے اس کے لیے کوشش نہیں ہوتی. کوشش کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ شریعت پر چلنے کی، شریعت پر چلنے کی، عقائد کو درست کرنے کی. عقائد درست ہو شریعت پر چلنا آسان ہو جائے، بس یہی تصوف کا. اور حضرت نے ایک مکتوب شریف میں یہ بھی فرمایا، اب میں کہیں آپس میں گڑبڑ نہ کروں کیونکہ ظاہر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ایک مکتوب میں یہ بھی فرمایا کہ اب تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں کوئی متروک سنت اس کو زندہ کر لوں، باقی احوال اور ازواق وہ میں نے اہل ذوق کے سفر کر دی ہے. اب دیکھو حضرت مجدد صاحب کو ساری چیزوں پھر پھر آ کے کس چیز پہ آئے ہوئے ہیں؟ اس سنت پر آئے ہوئے ہیں، سنت پر آئے. سنت کا طریقہ کیا فرمایا؟ سب سے آسان راستہ ہے. اب اس سب سے آسان راستے کو اگر میں اس کے لیے کوشش کر لوں کہ لوگ اس پر آ جائیں، تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ دیکھو صرف سرسری چیزوں کی طرف لا رہا ہے اور ان معارف کو چھوڑ رہا ہے، نہ تو اس میں معارف کے چھوڑنے کی بات ہے نہ سرسری باتیں ہیں، یہ سمجھ میں آ گئی نا بات؟ بنیاد ہے بنیاد، اور وہ جو معارف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہوتے ہیں، اس میں ہماری طرف سے کوئی کوشش کارگر ہی نہیں. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بالکل ڈنکے کی چوٹ پہ کہا، جو معارف ہے وہ حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. یہ جو مکتوبہ شریف میں معارف ہے کس کے؟ ہمارے نہیں ہیں. میں اگر اس کو پڑھا رہا ہوں تو کیا یہ میرے معارف ہیں؟ میں کہہ سکتا ہوں یہ میرے معارف ہیں؟ ہاں ان کے معارف کو میں نے اگر سمجھائے اللہ کے فضل و کرم سے، یہ ایک علم ضرور ہے، لیکن میرے معارف نہیں ہے، یہ نہ میں اس کا دعویٰ کر سکتا ہوں، میرا معارف نہیں ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ کے معارف. پھر فرمایا کہ جو عقائد کی درستگی ہے وہ علماء کرام نے وہ کام کر لیا، لوگوں تک پہنچا دیا عقائد، حضرت نے جو بتایا وہ پہنچا دیے، اور جو اعمال ہے سبحان اللہ اس پر لانے کے لیے کوشش ہے، اعمال پر لانے کے لیے کوشش ہے، وہ ہم کر رہے ہیں، تو یہ مجدد صاحب کا فیض ہے. اب اگر میں یہ کر دوں وہ کہتے ہیں نہیں نہیں تو مجدد صاحب رحمۃ کی بات کو جوڑ رہے ہیں، بھائی ہم آپ کو مجدد صاحب کی آخری باتیں بتا رہے ہیں، آخری باتیں بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے درمیان میں بہت کچھ ہے اس میں کوئی شک نہیں، لیکن نتیجہ کیا فرما رہے ہیں؟ نتیجہ تو یہی ہے. اصل بات میں عرض کروں کہ اصل بات تو اتنی ہے، اور یہ پھر اس پر یہ بھی بعض دفعہ شاید بعض حضرات یہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو مطلب یہ اپنی مرضی سے قرآن کی تشریح کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سنت کی تشریح کرتے ہیں، اپنی مرضی کی بات میں نے کی ہے کبھی؟ ہمارے پاس ہر چیز کا ریفرنس موجود ہے، یا ریفرنس کسی مفسر کا ہوگا، مطلب یہ ہے کہ کسی اور مفسر کو اس کی حقیقت حاصل ہے، مطلب اس کی حیثیت حاصل ہے، ہم اس میں صوفیہ کی باتیں تو نہیں سنیں گے قرآن کی تشریح تفسیر میں، کیا یا کیا خیال ہے؟ قرآن کی تفسیر میں کس کی بات سنیں گے؟ مفسرین کی سنیں گے، اور حدیث شریف کی تشریح میں کس کی سنیں گے؟ محدثین کی سنیں گے، فقہا کی سنیں گے، یہی بات ہے نا، دو باتیں ہو گئیں۔ اب اس کے بارے میں مجدد صاحب رحمۃ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ عالم بھی تھے، انہوں نے علمی باتیں بھی کی اور ساتھ اپنے معارف بھی بیان کیے، تو ہم نے اگر مجدد صاحب کا ریفرنس دے دیا تو میری بات تو نہیں ہوئی، وہ میں کون ہوں کہ میں کہوں کہ میں نے کیا ہے؟ ہم تو ہر چیز کے لیے الحمدللہ کبھی مجدد صاحب رحمۃ اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی شاہ اللہ رحمۃ اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی جو ہے نا ان کو حضرت علی رحمۃ اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں، کبھی سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ کا ریفرنس دیتے ہیں، تو ہم کدھر ہیں؟ ہمارے تو اپنی جگہ کوئی ہے ہی نہیں، ہم تو فالوورز ہیں، اور یہ اس پہ اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کے پیچھے چلائیں، ہم خود کچھ بننا کی کوشش نہ کریں، بھائی یہ کام ہمارا نہیں ہے، علماء کا کام ہے، مشائخ کا کام ہے، علماء مشائخ نے جو کام کیا ہے وہ الحمدللہ پیش کر رہے ہیں، وہ پیش کر رہے ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ ثم الحمدللہ تحدیث نعمت کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں کہ میں نے بیان کیا تھا وہاں پر مسجد معاویہ اسلام آباد میں، جس میں میں نے دعوت دی تھی کہ مجھے صاحب رحمۃ اللہ کی مکتوبات شریف پڑھو، حضرت جناب شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے کتابیں پڑھو، متانوی رحمۃ صاحب کے مواعظ اور ملفوظات پڑھو، اس میں جو کچھ ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو، ہم دوسرے لوگوں کی ریسرچوں پہ جاتے ہیں، خود اپنے بزرگوں کی ریسرچوں پہ نہیں جاتے، ذرا تھوڑا سا اس طرف آؤ، میرا آدھے گھنٹے کا بیان اسی پہ تھا اور میں یہ باتیں کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک صاحب کو زیارت ہوئی شاہ اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی، تو حضرت نے فرمایا ہمیں ان کتابوں پر جو اجر ملا تھا، ہمیں ان کتابوں پر جو اجر ملا تھا، آج اس بیان پر ان کو وہ اجر مل گیا، الحمدللہ۔ اس وقت میں کہتا ہوں بھائی یہ کام ہے، اس کو کرنا ہے، ہم اپنے بزرگوں کی باتیں پیش کریں گے اور بزرگوں کی باتوں کا نچوڑ پیش کریں گے، بزرگوں نے جو نتیجے تک ہمیں پہنچانے کی کوشش کی ہم اس نتیجے کو سامنے لائیں گے، تو ظاہر ہے الحمدللہ۔ یہی ہم کہتے ہیں بھائی، یہ جو نفس کی باتیں میں کر رہا ہوں، پہلے لوگ مجھ پہ بڑے ہی غصے ہوتے تھے کہ تم نفس کی بات کہاں سے لے آئے، مطلب یہ کہ وہ جو ہے نا وہ دل ہی سب کچھ ہے، حدیث شریف میں آتے ہیں نا، تو میں اس سے کہا کہ میں قرآن سے بات کر رہا ہوں، اب قد افلح من زکاہا، کسی بھی تفسیر میں دیکھو اس کا مطلب، تو میں نے اس کے خلاف کیا؟ کسی بھی تفسیر میں پڑھو، تو اب اگر میں کسی تفسیر کے خلاف نہیں ہوں تو یہ میری بات تو نہیں ہے نا، ظاہر مطلب ہے کہ ان کی بات ہے نا، تو اب یہ ہے کہ مزہ، میں نے کہا کہ بھائی قرآن میں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا ہے، تو اس وجہ سے نفس کی اصلاح بہت ضروری ہے، حضرت شاہ اللہ نے فرماتے عقل کی اصلاح بھی ضروری ہے، عقل کی اصلاح بھی ضروری ہے اور نفس کی اصلاح بھی ضروری ہے، دل کی فرمائے تینوں قرآن سے ثابت ہیں اور باقاعدہ اس پر ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، آیت کریمہ بتائے ہوئے ہیں، ریفرنسز دیے ہوئے ہیں، اب وہی ریفرنس ہم بیان کریں تو میری بات تو نہیں ہوئی، وہ تو شاہ اللہ رحمۃ صاحب کی بات ہے نا، اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مجدد بھیجنا اللہ کا کام ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی بھیجے گا تو وہی مجدد ہوگا، ہم تو مجددین کے پیچھے چل رہے ہیں، جو مجددین کی آواز ہے اس کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہی بات تو ہم کر رہے ہیں، ہمارا اور کون سا کام ہے؟ کم از کم اس وقت آپ جو حضرات میرے سامنے ہیں اور جو میری باتیں سن رہے ہیں اس بات کی گواہی دیں گے کہ کتنے وقت سے الحمدللہ ہم مجددین ہی کی باتیں چلا رہے ہیں، تقریباً 12-13 سال تک الحمدللہ نے فصیح کا درس دیا، وہ بھی مجدد تھے، پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات شریف کا درس، یہ بھی مجدد تھے، پھر شاہ اللہ رحمۃ اللہ کی کتابوں کا درس، وہ بھی مجدد تھے، اور شاہ اسماعیل شریف کتاب وہ سعید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی مجدد تھے، اس کے بعد پھر وہ مطلب ظاہر وہ ہم آگے، تو اکثر مقصد یہ ہے کہ ہم تو اپنی بات کر ہی نہیں رہے، ہم تو ہر وقت اپنے بزرگوں کی باتیں سامنے رکھتے ہیں جس میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی ہے، قال اللہ و قال الرسول ہوتا ہے، باقی جو ان کے معارف ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، उन्होंने उन मारिफ के ज़रिए से जो फ़ाइनल बातम तक पहुँचाई है, मारिफ के ज़रिए से जो फ़ाइनल बातम तक पहुँचाई है, हम इसको कदर की निगाह से देखते हैं और समझते हैं कि इस पर अमल करना चाहिए। मैं जिस भाई ने भी कहा है हमें उसको, वो उनकी अपनी तहकीक है, कोई भी अपना तहकीक पेश कर सकता है, ये कोई मतलब बात नहीं है कि तहकीक के ख़िलाफ़ हम, तहकीक होनी चाहिए। मेरे लिए सिर्फ यह एक अशकाल की ज़रूरत थी, क्योंकि जो चीज़ें हमने बुज़ुर्गों की तहकीकात पढ़ी है उस पर एक अशकाल बनता है, इसके एक अशकाल से ज़्यादा कोई हैसियत नहीं है। इस वजह से मैंने बुज़ुर्गों ही के तालीमात की रोशनी में इस अशकाल को हल करने की कोशिश की है। अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा दे। वमा अलैना वला कुर्ब खास है, और तो वही नहीं, कुर्ब खास तो यही है। हम तो यही कहते हैं भाई, जो अल्लाह का रसूल कहता है वही असल है, उसी के लिए आना है। तसव्वुफ की शरीयत पर लाने का अमल है, तसव्वुफ का और कोई मतलब नहीं है। ये मारिफ के हुसूल कोई मकसद ही नहीं है, खिलाफत कोई मकसद ही नहीं है, या इसमें कोई बड़ा मुकाम हासिल करना कोई मकसद ही नहीं है। मकसद क्या है? हम शरीयत पर आ जाए, यही नियत खालस है। अल्लाह ताला हमें नसीब फरमाए। खैर, ये दरमियान में बात बहुत लंबी हो गई, लेकिन मजबूरी थी, क्या मतलब इसमें क्या कर सकते थे, क्योंकि वो बात बिल्कुल इस मौके पर आ गई जैसे अल्लाह ताला का निज़ाम है कि बिल्कुल वहाँ पर भी इस किस्म की बात आई, इधर से यही चीज़ आ गई। तो इंशाअल्लाह लजीज़, उम्मीद है कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से खैर की सूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो देखें ना, यहाँ पर भी बात हो रही, जितना अब्दियत से सर झुका जाता है उतना ही अल्लाह के यहाँ करो गुरु बढ़ता रहता है। तुम अब्दियत की तरफ तो दावत दे रहे हैं जी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुह। तो अब्दियत ऐसी चीज़, बल्कि जो अल्लाह पाक ने फरमाया वा मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियाबुदून, बुनियादी मकसद यही है, यानी हमारा और कोई मकसद है ही नहीं। अई ले आरफून, उसका नतीजा है, जितना अब्दियत में जाएंगे उतनी मारिफत बढ़ेगी, जितनी मारिफत बढ़ेगी अब्दियत अच्छी होती जाएगी, और ये आपस में सीढ़ियाँ हैं, एक दूसरे को बढ़ाते रहते हैं। हज़रत मुजद्दद साहब ने फरमाया है, लिहाजा हमारा काम क्या है? शरीयत पर दिल से अमल करना, उसके ज़रिए से जो रोशनी आएगी उसमें हमें कुछ चीज़ें नज़र आएंगी, वो जो चीज़ नज़र आएंगी वो मारिफत है, उसके ज़रिए से हमारी इबादत मज़ीद बेहतर होती जाएगी, क्योंकि मारिफत साथ हो जाएगी, तो उसके ज़रिए से हमें मज़ीद रोशनी मिलेगी, मज़ीद चीज़ें नज़र आ जाएंगी। कशफ वाली बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये कशफ का देखना और है और ये मारिफत की बात देखना और है, मतलब उसमें ये चीज़ें खुल जाती हैं, जिसको शरा सदर कहते हैं। हाँ जी, उसको शरा सदर कहते हैं। तो शरा सदर माशाल्लाह, उसके लिए तो दुआ भी है, रब इशरहली सदरी वयस्सरली अमरी, तो शरा सदर की बात है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबा में ईशान नुमाया थी, और जितना अल्लाह इनमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तफ़ेल ईशान नुमाया होती हैं। मलकियत और बशरियत का इज्तिमा, इस दुनिया में तशरीफ़ लाते वक्त चूँकि आपको बशरियत कामिल आता हुई, जिसकी तारीफ़ लक़द खलक़ना लिंसान फ़ी अहसन तक़वीम में हुई, और यहाँ मलकियत के साथ बशरियत जमा हुई, इसलिए यहाँ आपकी नबूवत सिर्फ़ हकीकत मुहम्मदी के अतबार से नहीं है, बल्कि हकीकत अहमदी के अतबार से भी है। इसलिए इस दुनिया में आपकी तरबियत करने वाले शान शानुल अलीम भी है, जो हकीकत मुहम्मदी के मबदा है। मबदा इसको कहते हैं ओरिजिन को, इन अंग्रेज़ी में उसको ओरिजिन कहते हैं, या जहाँ से कोई चीज़ ओरिजिनेट होती है, जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, मतलब आप इसको मबदा। और शान की शान भी, लिहाजा इस मरतबा की दावत, पहले मरतबा की दावत जो आलम अमर से मखसूस थी और सिर्फ रूहानीन तक महदूद थी, से ज़्यादा अकमल है, और आपकी दावत इस मरतबा में आलम खल्क और आलम अमर दोनों में शामिल है, और आपकी तरबियत अरवाह और अजसाद दोनों के लिए है। हज़रत मुजद्दद साहब रहमतुल्लाह अलैह इस ज़माने में अपने मकतूब नंबर 209 में इरशाद फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने रहलत से हज़ार और चंद साल बाद एक ज़माना ऐसा आएगा कि हकीकत मुहम्मदी अपने मुकाम से उरूज फरमाएगी और हकीकत काबा के मुकाम में रसाई पाकर उसके साथ मुत्तहिद हो जाएगी। उस वक़्त हकीकत मुहम्मदी का नाम हकीकत अहमदी हो जाएगा और वह ज़ात अहद जल सुल्तानों का मजहर बन जाएगी, और ये दोनों इस्म मुबारक मोहम्मद अहमद अपने मुसम्मा मजमू हकीकत मुहम्मदी और हकीकत काबा में मुतहक्क़क़ हो जाएंगे, और हकीकत मोहम्मदी का पहला मुकाम जहां वो इससे पहले थी खाली रह जाएगी, और वो इस वक्त तक खाली रहेगा यहां तक कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाए, और नुज़ूल फरमाने के बाद शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक अमल फरमाए, اس وقت حقیقت اوسوی اپنے مقام سے عروج کر کے حقیقت محمدی کے اس مقام میں جو خالی چلا آ رہا تھا قرار پکڑے. یہ حضرت کی تحقیق مبدا و مواد معاد میں, یعنی حضرت کی معرفت. ٹھیک ہے, سبحان اللہ, ہم مانتے ہیں, لیکن ہے حضرت کی. ہم پر یہ بات نہیں کھلی, کس پر ہے؟ حضرت مجلس صاحب رحمۃ اللہ پر. جاننا چاہیے کہ کسی شخص کی حقیقت سے مراد اس کا تعین وجوب ہی ہے, اس شخص کا تعین امکانی, اس تعین کا ذل ہے. وجوب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے, کیونکہ مطلب جو ہے نا واجب الوجود وہی ہے, اور امکان کا تعلق اس کی خلق کے ساتھ ہے, یعنی جو مطلب اللہ پاک نے پیدا فرمایا, اس تعین کا ذل ہوتا ہے. اور وہ تعین وجوبی اسماء الہی میں سے ایک قسم ہوتا ہے, کیونکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے, جیسے علیم, قدیر, مرید اور متکلم وغیرہ. اور وہ اسم الہی جل سلطان اس شخص کا رب ہے, یعنی اس کے ذریعے سے اس کی پرورش ہوتی ہے. اس کی وجودی اور توابی وجودی فیوز کا مبدا ہے, اور اس کے وجودی اور توابی وجودی فیوز کا مبدا ہے. اور اس اسم کے نسبت حضرت ذات جل شانو کے ساتھ مختلف مراتب میں صفت کے مرتبہ میں اس کا وجودی ذات وجود پر ظاہر ہے. یہ اصل میں ایک الگ پورا بحث ہے جو حضرت نے بعض مکتوبات شریف میں کیا ہے, کہ جو صفات ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود پر زائد ہے. مطلب یہ ہے کہ یعنی اس کو ہم اللہ نہیں کہہ سکتے, اللہ کی صفت کہہ سکتے. ہاں جی, مطلب یہ والی بات. اس پر بھی اس اسم کا اطلاق ہوتا ہے, اور شان کے مرتبہ میں بھی اس کی ذاتی ذات پر مجرد اعتبار کے لحاظ سے یہی اسم ساتھ آتا ہے. اور صفت اور شان کے درمیان کا فرق اس مکتوب میں لکھا گیا تھا, جو سلوک اور جذبہ کے بیان میں تفصیل سے ذکر آ چکا ہے. اگر کوئی بات پوچھی تو اس مکتوب کی طرف رجوع, مکتوب نمبر 287, یہ تفصیل آگے آ رہی ہے. اس میں شک نہیں کہ شان کا حاصل ہونا بھی اگرچہ مجرد اعتبار سے, شان اللہ کی شان, ہم کہتے ہیں اللہ کی شان, تو ظاہر مطلب ہے کہ, اور اللہ پاک خود فرماتے کل یومن ہو فی شان, اللہ کے شان جو ہم روز بدلتے رہتے ہیں. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان جو ہے وہ اعتباری لحاظ سے, لیکن اس بات کا متقاضی کہ اس سے اوپر اس شان کے مناسب اور زائد معنی ہو جو شان کے وجود اعتباری کا مبدا ہو. یعنی شان کے وجود اعتباری, یعنی شان کا جو وجود اعتباری ہے, کیونکہ اعتبار سے وہ مطلب اس کو پہچانا جاتا ہے, تو لہٰذا اس کا جو وجود اعتباری ہے اس کا مبدا اس کا دوسرا شان ہوگا. لہٰذا اسم کو بھی اس مرتبہ سے ایک حصہ حاصل ہے, اور زائد معنی کے فوق میں بھی احتمال جاری ہے, لیکن انسانی طاقت اس کو ضبط کرنے سے عاجز ہے. اس فقیر بے بذات کو ایک اور مرتبے سے بھی گزارا گیا گزارا گیا ہے, لیکن اس مرتبہ کے اوپر سوائے ہلاکت اور حلال کے کچھ بھی نہیں ہے. وفوق کل ذی علم علیم, اور علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے. ہنی لارباب النعیم نعیمھا وللعاشق المسکین ما یتجرع, مبارک منعموں کو ناز و نعمت, مبارک عاشق مسکین کو کلفت. اہل اللہ کی ایک دوسرے پر فضیلت اپنے اپنے استعدادات اور قابلیتوں کے موافق ان مختلف مراتب کے طے کرنے کے اعتبار سے ہوتا ہے. اور اس قسم کے واصل اولیاء بہت توڑے ہیں, کیونکہ ان میں سے اکثر سلوک اور سیر تفصیلی کے طریق سے تمام مقاد مراتب امکانیہ سے عروج حاصل کرنے کے بعد اس قسم کے زلال میں سے کسی ذل تک واصل ہوتے ہیں, اور صرف جذبہ کے طریق سے بھی اس قسم تک واصل ہونے کا گمان کیا جاتا, لیکن یہ بے اعتبار اور ناقابل اعتماد ہے. اور وہ لوگ جن نے اس قسم سے عروج گئے اس کے مختلف مراتب کو کم یا زیادہ دیکھے وہ بہت کم ہیں. اس کی تشریح انشاءاللہ مکتوب نمبر 287 میں تفصیل کے ساتھ آئے گی. وہ اصل میں چونکہ وہاں پر حضرت نے اس پر تفصیل کے ساتھ بحث کی ہے سلوک کے مراتب میں, تو فی الحال ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ حقیقت محمدی اصل میں بادس خدا بزرگ ہوتی قصہ مختصر کی تشریح ہے. یعنی مطلب اللہ تعالیٰ کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بزرگ ترین ہستی ہے. اللہ تو اللہ ہیں لیکن مخلوقات میں سب سے زیادہ جو آگے ہیں, اور مخلوقات کو دونوں قسم کے فیوز آگے بات یہ آ رہی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے ذریعے اللہ تعالیٰ عطا فرما رہے ہیں. انما انا القاسم واللہ یعطی, بے شک میں تقسیم کرنے والا, اللہ پاک عطا فرمانے والے ہیں. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ جل شانہ کے یہ فیوزات جاری ہیں. ہاں, مطلب یہ ہے کہ جن کو بھی دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا جا رہا ہے, لیکن کہاں سے ہو کے آ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مثال کے طور پر میں اگر عرض کر دوں, شیخ جو ہوتا ہے واقعی مرید کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے, کیونکہ وہ مرید کے لیے وہ دروازہ ہوتا ہے. मुरीद के लिए वो दरवाज़ा होता है, देना अल्लाह ने होता है लेकिन मुरीद को उसके ज़रिए से मिलता है। अब ये भी एक चीज़ है कि अगर इसको कोई समझे नहीं तो गुमराह हो सकते हैं कि जो शेख से मिलने का नज़र आता है तो अगर उसको शेख की तरफ से समझे कि मुझे शेख दे रहा है तो इसमें मसला होगा। लेकिन अगर कोई ये समझे कि अल्लाह ताला मुझे शेख के ज़रिए से दे रहा है तो सुभान अल्लाह बेगुबार है, इसमें कोई मसला नहीं है। तो बिल्कुल यही बात बैन ही वहाँ पर भी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दिया जा रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से दोनों किस्म के फ्यूज़ वो मिल रहे हैं, यानी बात असल में ये है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, हम अल्लाह पाक से मांगते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये कुरान है और कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतरा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही ने उम्मत तक ये बात पहुँचाई है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी बात करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो इसका मतलब यह है कि ये वाली बात कम अज़ कम हमारे जहन में बिल्कुल वाज़ेह हो कि देना तो अल्लाह ने है। हाँ अलबत्ता आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो मुकाम अल्लाह ने दिया है उसका इदराक होना चाहिए और वो असल मबदा है, बाकी तमाम मखलूकात के तमाम चीज़ों का मबदा है। इसको हकीकत मोहम्मदी और हकीकत अहमदी वो इस तफसील में बात जाएगी इंशाल्लाह। अगला टॉपिक पर हकीकत मोहम्मदी और हकीकत अहमदी है, इसको ज़रा ज़्यादा तफसील के साथ बताएँगे। तो मेरे ख्याल में चूँकि आज तो काफ़ी सारा वक्त उसमें चले गया तो इस पर ही बस करते हैं, अब इंशाल्लाह हम जिक्र करते हैं। वाखिर दावाना हमदार لا اله الا الله 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 محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم لا اله الا هو 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 لا اله الا هو
ला इलाहा इल्लाहु, 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 ला इलाहा इल्लाहु। اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم حق 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 حق
حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق حق اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم چونکہ آج بدھ کا دن ہے بدھ کے دن ہمارے یہاں اللہ کے اس میں ذات کے جو جیری ذکر ہے اس کی جگہ مراقبہ ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم تصور کرتے ہیں کہ اللہ اللہ ہمارے دل سے ہو رہا ہے اور اللہ پاک محبت کے ساتھ ہمارے دل کو دیکھ رہے ہیں تو مراقبہ شروع فرمائیں اللہ اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة انک انت الوہاب اللہم ارنا الحق الحق وارزقنا اتباعه وارن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه اللهم حسن فرجي ويسر لي امري اللهم اني اسالك تمام الوضوء وتمام الصلاه وتمام رضوانك وتمام مغفرتك اللهم اعطني كتابي بيميني اللهم غشني برحمتك وجنني من عذابك اللهم ثبت قدمي يوم تزل في الاقدام اللهم اجلنا مفلحين اللهم افتح اقبال قلوبنا بذكرك واتمم علينا نعمتك واسبي علينا من فضلك واجعلنا من عبادك الصالحين اللهم آتني ما تؤتي اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم أحيني مسلما متني مسلما اللهم عذب الكفرة والك في قلوبهم بالرعب وخالب بين كلمة وانزل عليهم رزقك وعذابك اللهم عذب الكفرة على الكتاب والمشركين الذين يشهدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تبارك وتعالى عما يقوله الظالمون علوا كبيرا اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلهم وأصل ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوب الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأعوذ من يشكو نعمتك الذي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم إليه وانصرهم على عدوك وعدوهم وإله الحق سبحانك لا إله غيرك اغفر لي ذنبي وأصل لي عملي إنك تغفر الذنوب لمن تشاء وأنت الغفور الرحيم يا غفار اغفر لي يا توب تب علي يا رحمن ارحمني يا عفو عفني يا عفو عفني يا رؤوف رب يا رب اوزيني اشكر نعمتك التي انعمت علي وتوبقني حسن عباد یا رب اصل کا من خیر کل ہی یارب افتح علی اپنے یارب افتح علی بخیر وختم علی بخیر وقن سیات و منطق سیات یوم جن فقط رحمتا وذلک الفضل العظیم اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله ولك الخلق كله بيدك خير كله وإليك أرجو الأمر كله أسألك خير كله وأعوذ بك من الشر كله بسم الله الذي لا إله غيره اللهم أذهب عني الهم والحزن اللهم بحمدك انصرفت وبذنبي اعترفت اللهم إلهي وإله إبراهيم وإسحاق ويعقوب وإله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وأسألك أن تستجيب دعوتي فأنا مستر في ديني فإني مفتلم وتعالي برحمتك فإني مظلم وتنفي عني الفقر فإني متمسكن اللهم يسرك بحق السائلين عليك فإن للسائل عليك حق أيما عبد أو أمة من أهل البر والبحر تقبلت دعوتهم واستجبت دعاهم أن تشركنا في صالحهم ما يدونك فيه وأن تشركهم في صالحهم ما ندعوك فيه وأن تعافينا وإياهم وأن تقبل منا ومنهم وأن تجاوز عنا وعنهم فإننا آمنا بما أنزلت واتبعنا رسولك فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آت محمد الوسيلة وجعل في المستفين محبته وفي العالين درجته وفي المقربين ذكره اللهم اهدني من عندك وافد علي من فضلك واسبي علي من رحمتك وانزل علي من بركاتك اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم اللهم اني اسالك توفيق اهل الهدى وامال اهل اليقين ومناصحه اهل التوبه وعزم اهل الصبر وجد اهل الخشيه وطلب اهل الرغبه وتعبد اهل الورع وعرفان اهل العلم حتى القاك اللهم اني اسالك مخافه تهجرني عن معاصيك حتى عمل بطاعتك عملا استحق برضاك وحتى ناسك بالتوبة خوف منك وحتى أخلص لك النسية حياء منك وحتى توكل عليك في الأمور كلها وحسن ظن بك سبحان خالق النور اللهم لا تهلكنا فجاة ولا تأخذنا بغتة ولا تغفلنا عنك ولا وسيا اللهم أنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم وجل إمام نور وهدى ورحمة اللهم ذكرني منهم ما نسيت وألي منهم ما جهلت ورزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار وجل حجتي يا رب العالمين اللهم انا عبدك وابن عبدك وابن امتك ناسيد بيدك اتقلب في قبضتك واصدق بلقائك واؤمن بوعدك امرتني فاسيت ونهيتني فاتيت هذا مكان العائد بك اعز بك من النار لا اله الا انت سبحانك ظلمت نفسي فاغفر لي انه لا يغفر الذنوب الا انت اللهم لك الحمد لك المشتكى وبك المستغاث وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله اللهم إني أعوذ برزاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم إنا نعوذ بك من أن نذل ونذل أو نذل ونظلم أو يظلم علينا أو نجهل ويجهل علينا أو أذل وأذل أعوذ بك من بنور وجهك الكريم الذي أضاءت له السماوات وأشرقت له الظلمات وسلوى علي أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك الأحد بعد تضل ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم واقية كواقية الوليد اللهم إني أعوذ بك من شر أمين السيل والبعير السؤول وتقبل هذه دعواتي في حق محمد أشرف علي عبد واسع محمد مصطفى محمد علي ومحمد شفيع عبد الماجد مولانا محمد أشرف سليماني ومولانا محمد زكريا يوسف محمد إقبال مدني وسيد علي شاه وسيد تسليم وسيد تنزيم الحق رحمة الله عليهم وفي حقي وجميع المتألقين وفي حق آبائهم وأمهاتهم وجميع المؤمنين والمؤمنات وصلى الله تعالى سيد الكائنات فكر المخلوقات صلاة تسبق الآيات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك.